أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. یہ تیسرے رکوع کی آخری آیت ہے. یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا, اہل کتاب آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یبین لکم علی فترۃ من الرسل, اور وہ تم پر واضح کر رہے ہیں اللہ کے احکامات رسولوں کے انقطاع کے بعد. فترۃ الرسل جو ہے اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 برس کا عرصہ ہے جس میں کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں آیا, جبکہ اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے کی آخری کڑی ہے. اس سلسلے میں اس سے پیچھے 1400 سال تک کبھی کوئی لمحہ ایسا نہیں آیا کہ کوئی نہ کوئی نبی اور رسول موجود نہ ہو. ایک ایک وقت میں دو نبی موجود رہے, لیکن پھر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہونی تھی اور پھر یہ چیپٹر کلوز ہونا تھا, یہ دروازہ قیامت تک کے لیے بند کرنا تھا, تو اس سے پہلے 600 برس کا انقطاع فصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا. تو اس انقطاع کے بعد کہ 600 برس تک جب کوئی نبی رسول نہیں آیا, اب اس کے بعد ہمارے وہ رسول آخری جو ہے نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پاس آ چکے ہیں. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر, کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس تو نہیں آیا کوئی خبردار کرنے والا بشارت دینے والا. فقط جاءکم بشیر و نذیر, تو اب آ گئے ہیں وہ کہ جو بشارت دینے والے بھی ہیں خبردار کرنے والے بھی ہیں. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر. وإذ قال موسیٰ لقومه, اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے میری قوم اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیے. اذ جعل فیکم انبیاء, اس نے تمہارے اندر بے شمار نبی پیدا کیے. وجعلکم ملوکاً, اور تمہیں بادشاہ بنایا, تمہارے اندر حکومت اختیار تمہیں عطا کیا. وآتاکم ما لم یؤتی احداً من العالمین, اور تمہیں وہ کچھ دیا کہ جو جہاد والوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. یعنی اس وقت تک یہ شریعت کتاب, یہ چیز جو ہے اس درجے کی تورات جیسی کتاب جس کو قرآن کہتا, فیہا ہدن و نور, اور اس میں مکمل شریعت کا خاکہ موجود تھا, یہ اس سے پہلے کسی کو آتا نہیں ہوا, تو یہ فضیلت تمہیں مل گئی. یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم, اے میری قوم اب داخل ہو جاؤ ایک ارض مقدس میں, پاک زمین میں, جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے یعنی طے کر دی ہے کہ وہ تمہیں ملے. ولا ترتدوا على ادباركم, اور دیکھنا اپنی پیٹھ کے بل واپس نہ لوٹنا, یعنی اب کمزوری اور حوصلے کا مظاہرہ نہ کرنا. ظاہر بات ہے کہ جب کہا کہ شہر میں داخل ہو جاؤ تو اس کا مطلب کیا تھا, کہ حملہ کرو شہر کو فتح کرو, یہ سرزمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے, اگر تم حملہ کرو گے تو فتح تمہیں ملے گی. اور یہ کب ہوا کہ اصل میں اس سے پہلے صحرائے سینا میں اتنے ہی سال تک بنی اسرائیل جو ہیں وہ بھٹکتے رہے ہیں, مصر سے جب نکلے ہیں اور سمندر کو عبور کر کے صحرائے سینا میں داخل ہوئے ہیں, اس کے بعد پھر ایک مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, ان کی ٹریننگ کے بہت سے مراحل ہیں ان کو گزارا, اور پھر ایک وقت یہ فیصلہ کیا کہ اب قتال کا مرحلہ آ گیا, اب تو محنت کرنی ہے اور پھر کسی سرزمین پر کسی شہر میں داخل ہونا ہے. وہ شہر فلسطین تھا جس میں داخلے کا حکم ہوا تھا, اس میں داخل ہو جاؤ تو فتح اللہ تمہیں دے گا, اور اب گویا اس شریعت کو ہم نافذ کریں گے, اسلامی حکومت قائم ہوگی, اس کے لیے یہ تیاری تھی. ونا تبدو والا اخبار تم, اور اپنی پیٹھ کے بل واپس نہ پھرنا. فتن قریب خاصرین, کہ اگر ایسا کیا تم نے تو تم نقصان میں جا پڑو گے, نامراد ٹھہرو گے. قوم یا موسیٰ نفیہ قوم جبارین, کہنے لگے کہ اے موسیٰ وہاں تو ایک بڑی زوراور قوم ہے جو آباد ہے. وَإِنَّا لَنَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا, ہم تو داخل نہیں ہوں گے اس شہر میں جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائیں. اب چونکہ سینکڑوں سال انہوں نے غلامی کے دیکھے تھے تو کمزوری اور بزدلی بس ہمتی جو ہے وہ ان کی خواہش کا ایک حصہ بن چکی ہے. لہٰذا حضرت موسیٰ کی لاکھ کوشش کے باوجود وہ قوم جو ہے ٹس سے مس گئی. جب تک یہ نکلتے نہیں ہم اس میں داخل دیں گے. فَإِنَّ يَخْرُجُوا مِنْهَا, ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائے فَإِنَّا دَاخِلُونَ تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ, تو کہا دو مردوں نے اور تو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاص شاگرد تھے, نوجوان تھے ابھی, یوشع بن نون اور غالب بن یفنہ. حضرت یوشع بن نون تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت ملی ہے, یہ تو بات کا حصہ ہے. ابھی اس مرحلے پر ابھی ینگ تھے, نوجوان تھے دونوں. انہوں نے بھی قوم کو بہت ہمت دلانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا میرے نبی نے ان دونوں پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات فرمائے تھے, یعنی انہیں بہت علمی اور روحانی اعتبار سے بڑا مرتبہ عطا کیا تھا دونوں کو. اس قلو علیہم الباب, بس ایک مرتبہ حملہ کر کے اس شہر کے دروازے میں گھس جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, اور جب ایک مرتبہ شہر کے دروازے میں گھس گئے تو پھر تم ہی غالب ہوگے. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پورا سروے کر کے آئے اور اس شہر کا اور وہاں مغال کا اندازہ کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل کمزور قوم ہے, بس تمہاری تھوڑی سی ہمت کرنے کی بات ہے. ایک مرتبہ شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو وہ خود ہی ہتھیار ڈالتے ہیں. وہ اللہ ہی توکل کرو, اور اصل بات یہ کہ اللہ پر توکل کرو. ان کو تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو. اور یا موسیٰ انہا لن ندخلہا ابدا ما داموا فیہا, یہ ہے ٹکا کا جواب. قوم نے کہا کہ موسیٰ ہم تو ہر کس داخل نہیں ہوں گے کبھی بھی جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں. پہلے وہاں کے لوگوں کو نکالو, یہ آسا تمہارا بہت کارگر رہا ہے پہلے بھی, اس کا استعمال کرو اور اس کے ذریعے سے اس کے بل پر ان کو یہاں سے بے دخل کرو. پھر ہم سرس بنتا غرب کا فقاصلہ, تم جاؤ اور تمہارا رب یعنی اور ساتھ تمہارا آسا ہو اور تم جا کے جنگ کرو. انہا قائدون, ہم تو بس یہی بیٹھے ہیں دھرنا دے. یہ صاف جواب تھا اور جہاد سے انکار تھا, لہذا کیا ہوا اب آگے سنیے. اور ربینی لا املک الا نفسی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سخت ترین اذیت کا یہ موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پختہ وعدے کے باوجود کہ فتح تمہیں ملے گی اور ساری تعریف کے باوجود یہ قوم جو ہے ذرا ہمت کرنے کو تیار نہ ہوئی. فرمایا کہ اے میرے رب, مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اس کے اپنی جان, اور جو میرا بھائی ہے وہ میرے ساتھ ہے, اس کا اختیار ہے, ہم دو حاضر ہیں. فخر بیننا وبین القوم الفاسقین, ظاہر بات ہے کہ بقیہ قوم کے اوپر میرا اختیار نہیں ہے, لہٰذا آپ تو جدا کر دے, جدائی ڈال دے ہمارے اور اس نافرمان نا ہنجار قوم کے درمیان. اتنی بیزاری ہوئی ہے اس قوم کے اس رد عمل سے کہ فرمایا کہ اب جدائی ڈال دے, اب میں اس قوم کے ساتھ مزید رہنا نہیں چاہتا. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة, فرمایا کہ اب جو سرزمین جو اللہ نے ان کے لیے مقدر کر دی تھی 40 سال تک کے لیے ان پر حرام کر دی گئی. یتیمون, اب یہ اسی صحرا میں سر مارتے پھریں گے, بھٹکتے پھریں گے. فلا تعصوا القوم الفاسقین, تو اب تم افسوس نہ کرو اس نافرمان قوم کے انجام پر. کوئی اب وہ مرحلہ کہ جہاد و قتال کے بعد پھر دین کے بل پر کی اور اس کا اسٹیبلشمنٹ اور پھر ایک اسلامی حکومت کا قیام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ملا تھا. 39 سالوں میں حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہوا, حضرت ہارون بھی انتقال کر گئے. پھر یوشع بن نون کی قیادت میں جو نئی نسل اس صحرا میں پروان چڑھی تھی اس کے اندر کچھ مردانگی اور ہمت کی جو تھے وہ اور صاف موجود تھے, انہوں نے پھر بعد میں جہاد کیا. وہ ایک بات کی ہسٹری ہے. اور پھر فلسطین پر ان کا قبضہ ہوا اور پھر وہاں پر اسلامی ریاست قائم ہوئی. وقت علیہ نباد نگاد و بالحق, اے نبی ان کو ذرا سنائیے آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ انصاف کے ساتھ بالکل ٹھیک ٹھیک. جس کا ربا قربان, جب دونوں نے قربانی پیش کی, نیاز پیش کی اللہ کے حضور, فتقبل من احدهما, تو ایک سے تو وہ قربانی قبول کر لی گئی, ولم يتقبل من الآخر, دوسرے سے قبول نہیں ہوئی. یہ حابیل اور قابیل کا قصہ ہے. ان دونوں نے, حضرت آدم کے دونوں بیٹے تھے, حابیل نیک سرشت تھا, بہت ہی بھلا انسان, اور قابیل جو ہے ذرا دوسری قسم کا تھا. اور اس زمانے میں کسی نیاز یا قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ کا شعلہ آتا تھا, اس جو چیز بھی اللہ کی نیاز کے طور پر پیش کی جاتی تھی اسے جلا کر بھسم کر دیتا, یہ اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ اللہ نے قبول فرمایا. یہ چونکہ نو انسانی کے ابھی بچپنے کا دور ہے, جو اصولیت ہے, تو اس طرح کے معاملات تھے. تو جو قربانی پیش کی دونوں نے, حابیل کی منظور ہو گئی, قابیل کی جو قربانی ہے وہ اللہ نے پسند نہیں کی, اس کو قبول نہیں کیا. اور اللہ قلنک, اس پر قابیل کو تحشا گیا, اس نے کہا کہ میں تمہیں اب قتل کر دوں گا. قال انما يتقبل الله من المتقين, تو اس نے کہا بھائی نے حابیل نے کہ اللہ تعالیٰ تو قبول فرماتا ہے ان سے کہ جو متقی ہوں, اللہ سے ڈرنے والے ہوں, گناہوں سے بچنے والے ہوں. یعنی تمہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ تمہارے اندر کیا خامی ہے, کیوں اللہ نے تمہاری قربانی قبول نہیں کی, اور تم الٹا جو ہے وہ مجھ پر غصہ نکال رہے. لیکن مقصد تو اندر یہ یدر کا نکب تو نہ لوں, اگر تم اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ گے میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے, نہ ان لباس تم یدی الجئی, تو میں تو اپنا ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں تمہاری طرف کہ میں بھی تم پر دسترازی کروں کہ آج جواب تمہیں قتل کرنے کی کا پورن لگ, نہ ان لباس تم یدی الجئی کے لیے اختلاف کہ میں بھی تمہیں قتل کرنے کے درجے ہو جاؤں. انہی افواہ قبا رب العالمین, میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو رب العالمین, انہی امید ون تبو ابھی ویسے, میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہوں کا بوجھ بھی تم پر آئے اور اپنے تمہارے جو گناہ ہیں ان کا بوجھ بھی تم پر آئے. فتکون من اصحاب النار, اور پھر تم ہو جاؤ آگ والوں میں سے. وذلک جزاء الظالمین, اور یہی سزا ہے, بدلہ ہے ظالموں کا. یعنی میں تو اس خیال سے کہ شاید تم مجھے قتل کرنے چلے ہو, میں پہل کرنے والا نہیں ہوں, میں تمہیں نہیں قتل کروں گا, تم نے جو کرنا کرو, اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ مجھے لاحق قتل کرو گے, تو اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ اگر کوئی میرے گناہ بھی ہے تو ان کا بوجھ بھی تمہیں اٹھانا پڑے گا, اور پھر تم جہنم والوں میں سے ہو جاؤ گے. فتح واٹ کروں نفسو قدلاخی, تو اس کے نفس نے اسے آمادہ اور راضی کر ہی لیا اپنے بھائی کے قتل پر. اس لفظ کے اندر ہی یہ بات مزمر ہے کہ اندر باطن میں کچھ کشمکش ہوتی رہی, کوئی ضمیر جو ہے اس کا وہ کچھ لڑائی کرتا رہا, پھر آخر اس نے فیصلہ کیا قتل کر لیا, نفس غالب آ گیا, فقتل ہو اور پھر قتل کر دیا اس کو. فاف پڑھا من الخاسرین, اور وہ ہو گیا خسارہ کھانے والوں میں سے. فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض, اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا کہ جو زمین کو کریت رہا تھا, لیوریہ کیف یواری سوۃ اخیہ, تاکہ اسے وہ دکھائے کہ کیسے چھپائے وہ اپنے بھائی کی لاش کو. یہ پہلا قتل تھا روئے زمین پر, چنانچہ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا اس قابیل کو کہ میں کیا کروں اس ڈیڈ باڈی کا. تو کوا جو ہے اس کو دیکھا, وہ زمین کریت رہا تھا, اس سے اس کو جو ہے وہ اس کی توجہ ادھر گئی. اور یا بھائی نکر آجت ہوا نہیں زمین سے حاضر ہوا, اس نے کہا کہ ہائے افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا سکتا, مجھے خیال نہیں آیا. بہرحال اس کے بعد اس نے کیا ہوگا, فاصبح من النازلین, فواری اصل و ذاتی کے میں چھپا دیتا اپنے بھائی کی لاش کو. فاصبح من النازلین, اور وہ ہو گیا ندامت پانے والوں میں سے, پچھتانے والوں میں سے. من اجل ذلک, اسی سبب سے, اسی وجہ سے, کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات طے کر دی تھی کہ جو شخص بھی قتل کرے گا کسی نفس کو, کسی جان کو, بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو, یا یہ کہ زمین میں کوئی فساد بچائے گا, یعنی ناحق کسی کو اگر قتل کیا جائے یا زمین میں دنگا فساد کیا جائے, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, تو گویا کہ اس شخص نے پوری نوع انسانی کا قتل کر دیا. ایک قتل بھی جو ہے وہ پوری نوع انسانی کے قتل کے مترادف ہے, اس کے برابر. وَمَنْ أَحْيَاهَا, اور جس نے کسی انسان کی جان بچائی, فکان نما اپنا سے جمی آ, اس نے گویا کہ پوری نو انسانی کی جان بچا دی. احترام یہ جان جو ہے اس کا یہ مقام ہے اللہ نے دی, اسی دوسرے کی جان دینا بہت بڑا ہو. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ, اور آئے تھے ان کے پاس ہمارے رسول کھلی تعلیمات کے ساتھ، روشن تعلیمات کے ساتھ. تم میں نے کثیر منہ بعد ذلك، لیکن پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد پھر اوزل مسلفون، وہ زمین میں زیادتیاں کرتے رہے، دنگا فساد مچاتے رہے. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، بے شک بدلہ ان لوگوں کا کہ جو بغاوت کریں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، جو محاذ آرائی کریں اللہ اور اس کے رسول سے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ریاست کے باغی ہیں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں، امن عامہ میں خلل ڈالنے والے سرکش اور باغی. فرمایا ان کی سزا یہ ہے، وَيَفْعَلْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، وہ لوگ کے جو زمین میں فساد اور خرابی مچانے کے دستے ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ جب آپ قانون کو نہیں مانیں گے اور لا کو تسلیم نہیں کریں گے تو پھر فساد بھی ہوگا. ایسے لوگوں کی سزا، اسلامی ریاست میں باغیوں کی سزا یہاں پر آ رہی ہے اور بہت سخت ہے، عبرتناک. ان یقتلوا، کہ انہیں عبرتناک طریقے پر قتل کیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، او یصدقوا، یا پھر سوری لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے بازو اور ان کی ٹانگیں مخالف سمت سے کاٹی جائیں، یعنی دایاں بازو اور اس کے مخالف بائیں ٹانگ، او یلقوا من الارض، اور یا پھر انہیں جو ہے زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، اس ملک سے ریاستوں سے نکال باہر کیا جائے. غالب کا دہم سے جن سے دنیا، اور یہ تو ان کے لیے رسوائی والی سزا ہے دنیا کی زندگی میں، وہ لہم پھر آخرت آزاد ناظین، اور آخرت سے ان کے لیے بہت بڑا آزاد سزا ہے. ان الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ. یعنی یہ ریاست کے باغی ہیں، اور ریاست جو ہے وہ ان کا پیچھا کر رہی ہے، تعاقب کر رہی ہے، ان کو پکڑنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ریاست کے قابو آئے وہ خود حاضر ہو جائیں توبہ کر لیں تو پھر سزا نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا. فاعلم ان اللہ غفور رحیم، تو جان دو کہ اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا ہے میزبان. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اہل ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے تقویٰ کی یاد کرو اور اس کا قرب تلاش کرو، زیادہ سے زیادہ اس کے قرب کے متمنی رہو، زیادہ سے زیادہ اس سے قریب ہونے کی کوشش کرو، وہ اعمال کرو جن سے اللہ راضی ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور تمام اعمال میں سب سے زیادہ وہ عمل جو اللہ کو اس سے قریب کرنے والا ہے وہ جہاد ہے، جہاد کرو اس کی راہ میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو کے جو زمین میں ہے، زمین کی ساری دولت ان کی ملکیت ہو جائے، وہ مثله معه، اور اتنا ہی انہیں اور بھی مل جائے، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه، ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اس کو فدیے میں دے کر اپنی جان بچا سکے قیامت کے دن. یعنی یہاں تو اپنی جیب ڈھیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کے راستے میں مخلوقات کے لیے دو پیسے نکالنے کو تیار نہیں ہے، لیکن قیامت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو جتنی کل دنیا میں ہے اور اس سے ڈبل اور ان کو مل جائے، وہ ساری بھی دے دیں گے فدیے میں کہ کسی طرح ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے. ماتقبل منهم، لیکن ان سے وہ قبول نہیں ہوگی، ولہم عذاب الیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون ان یخرجوا من الناس، وہ چاہیں گے اس جہنم سے نکلنا، وما هم بخارجین منها، اور وہ نہیں ہوں گے اس سے نکلنے والے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے وہ عذاب ہے جو مستقل رہے گا، وہ دائمی ہے، قائم رہنے والا. والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیہما، ایک بہت اہم حد ہے جس کا ذکر آ رہا ہے. ریاست اسلامی میں سزا چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو. جزاء بما کسبا، یہ ان کے اس جرم کی سزا ہے. نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے یہ عبرت ناک، عبرت کے طور پر ہے یہ سزا، اس لیے کہ ہاتھ جب کٹا ہوگا تو معلوم ہوگا وہ دائمی ہے، ایک اس کا مستقل گویا کہ ایک نشان بن جائے گا کہ یہ شخص اس نے ایسی حرکت کی. واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا بھی. ومن تاب من بعد ظلمه واصلح، تو جو کوئی اپنی زیادتی کے بعد یعنی چوری کی اس نے اور اس کے بعد اس نے اصلاح کر لی اور توبہ کر لی، فإن الله يتوب عليه، تو بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی وہ سزا ٹل جائے گی جس کا ذکر اوپر ہوا ہے. یہ توبہ اگر اس نے کی ہے تو وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے گا، لیکن اگر دنیا میں وہ قانون کی گرفت میں آ گیا، اس نے چوری کی ہے اور اس کے اوپر شہادت مکمل ہو گئی، تو وہ لاکھ توبہ کرے اس پر وہ حد جو ہے وہ نافذ ہو کر رہے گی. یہ ایک قانون ہے، توبہ کا فائدہ اس سے آخرت میں ہوگا. اور اگر دنیا میں بھی توبہ نہیں کرتا اور صحیح معنوں میں وہ اپنے اصلاح احوال نہیں کرتا بعد میں بھی، تو ایک دنیا میں جو سزا ملی ہے وہ تو ہے آخرت کی سزا ابھی صرف باقی رہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے حکومت ہے آسمان اور زمین کی؟ یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہے بخش دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر صرف میں اتنا ذکر ضرور کروں گا کہ سعودی عرب میں بھی کیونکہ کچھ یہ سزائیں نافذ ہیں، حدود اور تعزیرات میں اسلامی، اور اس کی جو برکات ہیں جرائم کا ریٹ وہاں بہت کم ہے. اور اس کے علاوہ جو اس وقت تجربہ ہوا تھا افغانستان کی سرزمین جو ہماری ہمسایہ ملک ہے، اگرچہ وہ لوگ مخلوق الحال تھے، ریسورسز نہیں تھے، 20 سال کی مسلسل جنگ نے تباہ و برباد کر دی ان کی معیشت، لیکن اسلامی سزائیں نافذ کی ہیں تو کرائم فری سوسائٹی بن گئی. یہ برکات ہیں. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان سزاؤں میں کیا حکمت ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے میں کیا خیر نہیں مل جاتا ہے. جبکہ ہمارے روشن سے آپ لوگ یہ کہیں گے بڑی غیشیانہ سزا ہے، حق کاٹ دیا، چوری کی ہے، آخر اس کو دیکھنا چاہیے. بلکہ وہ دانش کو یہ بگاڑیں گے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کو چوری بیچارے کو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے، اس کے اسباب کا تعین کیا جائے. وہ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن معاشرے سے اگر جرائم کو پاک کرنا ہے اور لوگوں کی اصلاح ہونی ہے تو وہ اس طریقے سے ہے. شک کا فائدہ مجرم کو جائے گا، اگر ذرا سا بھی شک ہے کہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے اس نے اس کو بری کرنا ہے. لیکن جب ثابت ہو جائے تمام گواہیاں ہر اعتبار سے ان کا مکمل ہو جائے، تو پھر جو سزا ہے وہ عبرتناک ہے، اور چوک میں چوراہے میں کھلی جگہ پر دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو عبرت ہو. تو وہاں بھی دو چار سزائیں دی گئی ہیں، اور پورا معاشرہ اس 21ویں صدی کی بات ہے یا 20ویں صدی کا اینڈ کہہ لیجیے کہ پورا معاشرہ جو ہے جرائم سے پاک ہو چکا ہے. قلم دارم اللہ لہم ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے پاس حکومت اور بادشاہی ہے، اختیار ہے آسمان اور زمین کا. یعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے عذاب دے، ویغفر لمن یشاء، اور جس کو چاہے بخش دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو غمگین نہ کرے ان کافر لوگوں کا زمین میں بھاگ دوڑ کرنا، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، سرگرمیاں ہیں، اسلام کے خلاف سازشیں. من الذین قالوا آمنا بالاخوان، وہ لوگ کے جو زبان سے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولن تؤمن قلوبهم، لیکن ان کے دل جو ہے وہ ایمان سے خالی ہیں، یعنی ذکر ہو رہا ہے منافقین کا اور پھر یہود کا. ومن الذین ہادوا، آگے ذکر آیا یہود کا، ان میں سے بھی جو یہودی ہیں، سمعون للکذب، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو جاسوسی کرتے ہیں، بہت زیادہ سنتے ہیں جھوٹی بات کو. یعنی بہت زیادہ سننا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پھر آگے جا کر بیان کیا جائے، اور پھر غلط غلط بیان کیا جائے، پروپیگنڈا کیا جائے. یہ ان کی چال ہوتی تھی. منافقین اور یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے تو جاسوسی کرنے کے لیے. اور ایک بار محاورہ تسمہ اس کا ہوگا کہ جھوٹ کے بڑے رسیاں ہیں، سمعون للکذب، اور یہ منافق جو آپ کی محفلوں میں آتے ہیں، یہ بڑے کان لگا کر سنتے ہیں کسی دوسری قوم کے لیے. یعنی یہاں سے سن کر انہوں نے بیان کہیں اور جا کے کرنا ہے، یہ جاسوسی کرنے آتے ہیں. لم یاتوں، اور یہ ان تک جا کے باتیں پہنچاتے ہیں جو آپ کی محفل میں نہیں آتے. یعنی ان کے سرغنے جو یہود کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہاں جاتے ہیں اور وہاں پر یہ باتیں پہنچاتے ہیں. یحرفون الکلم من بعد مواضعه، یہ تحریف کر دیتے ہیں کلمے میں، کلام میں، اللہ کی کتاب میں، اس کے بعد کہ وہ اپنے موقع پر ہوتا ہے، یعنی اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں تو یہ حکم ملے، وہ فیصلہ ہمارے اپنے مطلب کا ملے تو اس کو قبول کر لینا، وَإِن لَمْ تُطِعُوا فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ فیصلہ تمہیں نہ ملے تو پھر اس سے باز آ جانا. ایسا بھی ہوا ہے کہ یہودی خود آمدو صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنے فیصلے لے کر آتے تھے، جب انہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ جو جرم ہوا ہے کہ ہماری شریعت میں تو اس کے لیے بڑی سخت سزا ہے، تو آؤ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں چلتے. لیکن آپس میں یہ طے کر لیتے تھے کہ اگر مرضی کا فیصلہ ملے گا تو ہم مانیں گے، ورنہ اس فیصلے کو ٹھکرا دیں گے. یہ ہوتا تھا ان کا معاملہ. اور ایک واقعہ جو ہے سیرت میں ہے بھی کہ زنا کرنے والا ایک مرد اور ایک عورت، ان کا یہودیوں کا، وہ اعلیٰ خاندان سے تھا، اور یہود کے یہاں تورات میں اس کی سزا جو ہے وہ رجم تھی. تو انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں محمد کی عدالت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں مقدمہ لے جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ قرآن مجید میں رجم کا حکم نہیں، وہاں حضور نے یہ کہا کہ ان کے بڑے جو بھی عالم تھا اس کو قسم دے کر کہا کہ کیا تورات میں یہ حکم نہیں ہے کہ اس فیل کی سزا رجم ہے؟ تو اس کو اگر کہ اس نے بڑی آئیں بائیں شائع کی، لیکن ایسا گھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسے اقرار کرنا پڑا. تو پھر وہ کہیں کوشش کی انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی، لیکن ایسے ٹریپ ہوئے کہ بالآخر پھر انہیں وہ رجم کی سزا نافذ کرنی پڑی. لیکن آئے وہ بدنیتی کے ساتھ تھے. تو اس قسم کے معاملات وہ کرتے رہتے ہیں، آپ کی عدالت میں آتے ہیں، لیکن نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ فیصلہ تبھی مانیں گے جب آپ ان کی مرضی کے مطابق دیں گے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم پھر اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. لہم فی الدنیا خزیٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. سمعون للکذب یکتارون للسحت، جھوٹ کے رسیہ ہیں، انتہائی جھوٹے لپاٹیے اور خوب حرام خوری کرنے والے، سود کھانے والے. فَإِن جَاؤُوکَ، میں نے ادب کی آئندہ آئے آپ کے پاس، یعنی فیصلہ کروانے کے لیے، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ کو اختیار ہے، آپ اس کے درمیان فیصلہ کیجیے یا انکار کر دیجیے، اعراض کیجیے. وَإِن تُعْرِضْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا، اور اگر آپ انکار بھی کر دیں گے تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، اس میں ہرگز کسی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن حَكَمْتُمْ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور اگر آپ طے کریں کہ ہاں آپ ان کا فیصلہ کروائیں گے تو پھر فیصلہ کیجیے اپنے انصاف کے ساتھ. ان اللہ محب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے عدل و انصاف سے کام دینے والوں سے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور یہ آپ کو اپنا منصف اور حکم کیسے بناتے ہیں؟ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، ان کے پاس تورات موجود ہے، اس کے اندر اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. جبکہ آپ کا ایمان نہیں رکھتے تو پھر آپ کے پاس فیصلوں کے لیے آتے کیوں ہیں؟ تورات ان کے پاس ہے، اس کے تمام فیصلے موجود، فی حکم اللہ. ثم يتولون من بعد ذلك، لیکن پھر وہ گردانی کرتے ہیں اس سب کے بعد، پیٹ پھیر لیتے ہیں. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور ہرگز یہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان سے محروم. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے ہی نازل کی تھی تورات، یہاں بڑی افسط ہے تورات کی جو آ رہی ہے، وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب تھی، اسی کی بنیاد پر یہ یہودی اہل کتاب قرار پائے، انہیں سفر تھا اپنی اس نسبت پر، اور قرآن نے بھی انہیں یہی لقب دیا یا اہل کتاب، تو یہ عزت والا لقب ہے اپنے اصل کے اعتبار سے، اس تورات کی نسبت سے. تو انہیں تورات اپنی ہے ادم ونو، ہم نے نازل فرمائی تھی تورات، اور اس کی ہدایت بھی تھی اور روشنی، ہدایت کی روشنی، نور ہدایت. يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا، اسی تورات کی بنیاد پر فیصلے کیا کرتے تھے وہ پیغمبر کے جو اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کے آگے سر جھکانے والے تھے، اور فیصلے کن کے لیے کرتے تھے؟ یہودیوں کے لیے، یعنی یہودیوں کے مقدمات کے فیصلے، ان کے نزاعات اسی تورات کی بنیاد پر وہ چھپایا کرتے تھے. والربانیون والاحباب، اور جو یہودیوں کے علماء اور صوفیہ تھے، ربانی اللہ والا درویش، اور احباب یہ کہتے ہیں عالم کو. تو جیسے ہمارے یہاں کی تقسیم ہے، ایک صوفیہ کا گروہ ہے، ایک علماء کا تصفہ ہے، تو وہاں بھی درویش ہوتے تھے وہ اللہ سے لو لگانے والے، اور پھر علماء جو کتاب کا شریعت کا فقہ قائم رکھتے تھے. تو فرمایا کہ ان کے درویش اور ان کے علماء بھی اسی تورات کی بنیاد پر فیصلے کیے کرتے تھے. بمس وفضو من کتاب اللہ، اس لیے کہ وہ نگران ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب پر. یہاں معلوم ہوا کہ جو اہل اللہ ہیں اور جو علماء ہیں وہ کتاب اللہ کے نگران ہیں، ان کی ذمہ داری ہے وہ حفاظت کرے کہ اللہ کے حضور ٹوٹنے نہ پائے، اور اللہ کی شریعت جو ہے وہ صحیح طور پر نافذ ہو، اور تمام مقدمات کے فیصلے شریعت کے مطابق ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. وکانوا علیہ شہداء، وہ اس کے محافظ تھے، وہ خبرگیری پر مقرر تھے. فلا تخشوا الناس واخشون، اے مسلمانوں تم ان لوگوں سے مت ڈرو، ہاں میری خشیت اختیار کرو، میری پکڑ سے بچو، ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے عوض تھوڑی سی قیمت قبول نہ کرو. یعنی جیسے وہ اللہ کے احکامات کو چھپا کر اپنی دنیا میں فائدہ حاصل کرتے تھے، کہیں تم ایسا نہ کر دینا. ومن لم يحكم بما انزل الله، اور یہ سخت آیت آ رہی ہے، سنی تو ہوگی آپ نے، یہ ہے وہ مقام. اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، یعنی اللہ کی شریعت، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہ کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہی تو ہیں کہ جو کافر ہیں. شریعت اللہ نے دی ہے لیکن اس کی صرف تلاوت ہی ہو رہی ہے اور ثواب کے ڈھیر لگائے جا رہے ہیں. یہ اجتماعیت جو ہے، یہ سارے مسلمان، پورا معاشرہ اجتماعی طور پر کفر کر رہا ہے اگر وہ شریعت کو نافذ نہیں کر رہا. انڈیویجولی اکثر مسلمان ہو سکتا ہے لیکن معاشرہ بحثیت مجموعی، قرآن کا مطلب یہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہی تو ہے کہ کافر ہیں. عمل کافروں والا ہے، عمل یہ اعتبار سے ہی اور کفار میں کوئی فرق نہیں، اگر اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کو یہ نافذ نہیں کرتے. دیکھیے اس صورت میں اگر شریعت کو نعمت قرار دیا اور تکمیل شریعت کا اعلان ہوا، لو اکمل لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو اسی کا پھر یہ نتیجہ ہے. اس کا اطلاع بھی تقاضا یہ تھا کہ ابھی شریعت کو نافذ کرو، اور اگر نافذ نہیں کرتے تو اللہ کی نگاہ میں کافر ہو. وہ قسم نہ نہیں کیا، اور ہم نے اس میں لکھ دیا تھا اس تورات کے اندر، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، نفس کے بدلے نفس، عین آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، وجروح قصاص، اور جو زخم ہے اس میں بھی برابری ہے. ایک شخص نے دانت توڑا ہے تو اس کا بھی جواباً دانت توڑا جائے گا، آنکھ تھوڑی ہے تو اس کی بھی آنکھ تھوڑی جائے گی، کسی جان کو قتل کیا ہے تو اس کی بھی جان بھی جائے گی. یہ ہے قانون جو تورات میں آج بھی موجود ہے. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، تو جو کوئی معاف کر دے، یعنی جس کی حق تلفی ہوئی ہے، جو مظلوم ہے وہ اگر ظالم کو معاف کر دیتا ہے تو فهو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کا معاف کر دینا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا، اس کے گناہوں کی ازالے کا سبب بن جائے گا. ومن لم يحكم بما انزل الله، اور جو اللہ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے، فأولئک هم الظالمون، وہی تو ہیں کہ جو ظالم ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں، ناانصاف ہیں. اور قرآن مجید کی ترمینالوجی میں ظلم کا لفظ شرک کے لیے بھی آتا ہے، ان الشرك لظلم عظیم، یہ شرک ہی تو ہے. اللہ کی شریعت جو ہے وہ ہوتے ہوئے اس پر عمل نہیں ہو رہا، اس کے مقابلے میں کوئی اور نظام، کوئی اور قانون نافذ کیا ہوا ہے. یہ اللہ کے ساتھ تم نے کسی اور کو معبود قرار دے دیا، اگر معبود وہ ہے تو اسی کی شریعت نافذ کرو. تو امن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں، وہی مشرک ہیں. وقفنا على آثارهم لعيسى ابن مريم، اور ہم نے پیچھے بھیجا انہی کے نقش قدم پر، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے نقش قدم پر پھر ہم نے پیچھے بعد میں بھیجا ہے عیسیٰ ابن مریم کو. یہ اس سلسلے کی آخری کڑی تھے، بنی اسرائیل میں جو نبوت و رسالت تھی. مصدقا بما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ عیسیٰ ابن مریم آئے تھے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان سے پہلے تھی کتاب، یعنی تورات. وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، پہلے تورات کا ذکر تھا، اب انجیل کا. فیہ ہدن و نور، اس میں بھی ہدایت تھی اور روشنی تھی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت پر مستمل تھی، اس میں بہت نور تھا، نورانیت تھی. وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور انجیل بھی تصدیق کرتی ہوئی آئی اپنی سابقہ کتاب یعنی تورات کی. تورات کی تصدیق بعد میں آنے والے سب کر رہے ہیں. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت تھی اور موعظت اور نصیحت تھی ڈرنے والوں کے لیے، متقین کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے کہ اہل انجیل بھی اسی کے مطابق فیصلے کریں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمائے. وہ اپنی کتاب کے مطابق فیصلے کریں، اگرچہ وہ شریعت ان پر وہی نافذ ہے، اصل شریعت وہی چلی آ رہی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بائبل ہے، اس بائبل میں تورات بھی شامل کی جاتی ہے. عہد نامہ قدیم بائبل جو آپ کو ملتی ہے بازار سے، وہ اس میں تورات بھی شامل ہے، اس میں زبور بھی شامل ہے، اور آخر میں وہ اناجیل اربع ہے، متی کی انجیل اور زون کی انجیل، محنا کی انجیل. تو عیسائی تو سب کو مانتے ہیں، اس پورے کو ایک سمجھتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کے مطابق فیصلے کریں جو انجیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیے، جو ان کی کتاب میں فیصلے ہیں. اور ومن لم يحكم بما انزل الله، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ نافرمان ہیں، سرکش ہیں، گناہگار. اب دو کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد اور اس بات کا ذکر کرنے کے بعد کہ اہل کتاب کے ہیں وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور کرنا چاہیے، اور اہل انجیل کے ہیں انہیں انجیل کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے، اب آگے ذکر ہو رہا قرآن کا. قرآن بننا لیکن کتاب الحق، اور اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے کتاب آپ کی طرف حق کے ساتھ، یہ بالکل سچی اللہ کی کتاب ہے. مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور یہ تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے سابقہ آسمانی کتابوں کی، سب کتابوں کی. ومہیمنا علیہ، اور یہ کتاب سابقہ کتابوں پر نگہبان ہے، ان کی محافظ ہے. اس معنی میں محافظ ہے کہ ان کی تعلیمات میں جو رد و بدل کیا گیا اس کی نشاندہی اس قرآن میں آ کر کرتی، جو غلط چیزیں شامل کر دی ان کی تردید کرتی. گویا سابقہ کتابوں کو اس قرآن کے معیار پر پرکھا جائے گا، اس قرآن کے حوالے سے دیکھا جائے گا، جو چیز قرآن سے ٹکرا رہی ہو وہ محرف شدہ ہے، اور جو قرآن سے نہ ٹکرائے کہیں تک اور کوئی اضافی معلومات ہیں تو وہ بالکل صحیح ہیں. قرآن نے آ کر جو ہے کہ ایک جج ہے قرآن، جو اس وقت اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کے بارے میں صحیح یا غلط کا فیصلہ ہوگا قرآن کی بنیاد پر. وہ وہی میرا نام ہے، یہ اس پر میرے بان ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا. فحکم بینہم بما انزل اللہ، تو اے نبی اب آپ بھی فیصلہ کیجیے اس کے مطابق جو اللہ نے آپ پر نازل کیا. یہ ہے اصل بات، کانٹے کی بات. یہ کتاب اس لیے ہوتی ہے، اب اس کو نافذ کیا جائے، شریعت اس کے مطابق فیصلے. ولا تتبع اہواءہم، اور اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، ان کے دباؤ میں مت آئیے گا. عما جاءک بالحق، اس حق کو چھوڑ کر کے جو آپ کے پاس آیا ہے، کہیں آپ ان کی باتیں نہ ماننے لگ جائیے. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مقرر کر دیا ہے ایک ضابطہ اور ایک طریقہ، شریعت اور منہاج. شریعت تو یہ ہے احکام دین، کیا حلال ہے کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کاروبار کے کون سے طریقے صحیح ہیں، معاشرت کے اصول کیا ہیں، طلاق وغیرہ، یہ سارے مسائل یہ شریعت کا حصہ ہے. اور منہاج ایک طریقہ بھی دیا ہے، اس سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ شریعت کو نافذ کرنے کا، دین کو قائم کرنے کا ایک طریقہ ہے جو ہر ایک کے لیے ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک انداز تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک انداز تھا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک نہج ہے، منہج انقلاب آپ کا اپنا. اور یہ منہج ہے کہ جو ہمارے لیے حجت ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم کیا تو کس طریقے پر چلنا، وہ انقلاب برپا کیا تو کن مراحل سے گزر کر. وہ ہے منہاج. لیکن من جان نامن کو شیر آتم و منہاج ہے. ولم یا اللہ لجعلکم امتا واحدہ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، کسی کی مجال نہ ہو کہ انکار کی، سارے نیک پرہیزگار بن جاتے جیسے فرشتے ہیں، لیکن ودا کے لیے بدھوت اونچی مارتا ہے، لیکن وہ تمہاری آزمائش کرتا ہے، وہ جانچتا ہے اپنے دیے ہوئے احکام میں. تمہیں تو پیدا ہی کیا آزمائش کے لیے، انسان کو اسی مقصد کے لیے جو ہے اس کی پیدائش ہوئی ہے. سب سے بالکل خیرات، تو تم نیکیوں کے کاموں میں، خیرات کے کاموں میں، صدقات کے کاموں میں آگے نکلا کرو ایک دوسرے سے. تم جمیا اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے. فَإِذَا بِيَوْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو وہ اطلاع دے گا، واضح کر دے گا تم پر ان تمام باتوں کو جن میں تم اختلاف کرتے رہے. وَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اے نبی آپ ان کے درمیان فیصلے فرمائیے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، اللہ کی شریعت. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، ان کے دباؤ میں مت آئیے. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ اس سے چوکنے اور محتاط رہیں کہ آپ کو بچلا نہ دے کسی ایسے حکم سے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا. یعنی ان کے ہسبنڈوں سے آپ ہوشیار رہیں، یہودی بہت شاطر ہیں اور ان کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی طرح آپ کو بچلائیں اس رات کو مستقیم. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ نہ مانے آپ کی بات، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی چاہا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا دے اور کچھ ان پر جو ہے اس کے وبال کسی دنیا میں آئے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں کی اکثریت جو ہے، اور خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے اہل کتاب کا، ان میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمان ہیں اللہ کے بعد. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ جاہلیت کے فیصلے کے طلبگار ہیں؟ قرآن مجید میں اتنی بڑی اتنا انعام فرمایا ہے، شریعت ہے، اس کا ضابطہ نازل ہو گیا اللہ کی طرف سے. اب یہ چاہتے ہیں کہ پھر جاہلیت کا زمانہ لوٹ آئے، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر پھر وہ فیصلے چاہتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور کون ہے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا، شریعت دینے والا، ضابطہ دینے والا؟ لیکن یہ لوگ وہی مانتا ہے جو اللہ پر یقین کرنے والے ہیں، ان کے لیے شریعت ایک بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاته.